الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم درس قرآن کی تیاری کیسے کریں ایک تقریر میں نہ میں سکھا سکتا ہوں اور نہ آپ سیکھ سکتے ہیں جیسے ہی ہے جیسے کوئی یہ بتائے کہ علاج کیسے کرنا چاہیے تفریح کیسے کرنا چاہیے تو یہ معاملہ تو عمل کا ہے اور جب تک کہ سکھانے والے کے سامنے سیکھنے والا عمل نہ کرے اس کو تک صرف تقریر سے سیکھنا بڑا مشکل ہے لیکن بہرحال کیونکہ لیاقت بھائی کا حکم ہے اس لیے اس کی تعمیل بھی ضروری ہے تو میں آپ کے سامنے حاضر ہو گئے ہوں جو نکات میں بیان کروں گا وہ اگر آپ نوٹ کر لیں گے تو شاید مفید ہوگا قرآن مجید کا درس دو طرح کا ہو سکتا ہے ایک وہ جس میں اس کے صرف و نحو کے مسائل پر کلام اور فقہ کے مباحث پر شان نزول استدلال نسخ و ناسخ و منسوخ کے پہلوؤں پر گفتگو کی جائے اس قسم کے درس کی تیاری کے لیے بالعموم ہم میں آپ نے الا ماشاء اللہ جس علم کی ضرورت ہے وہ نہیں پایا جاتا اور میں بھی اپنے آپ کو انہیں لوگوں کی صف میں رکھتا ہوں اس لیے ابتدائی زندگی سے میں نے ان چیزوں کو اپنے درس کا موضوع نہیں بنایا یہ میں نہیں کہتا ہوں بالکل نہیں جانتا لیکن میں نہیں سمجھتا کہ میری تعلیم و تربیت منظم طریقے سے اس مقصد میں ہوئی ہے جہاں سے مجھے اس کا استحقاق حاصل ہو کہ میں ان مسائل پر کلام کروں اور ان مسائل کو سامنے رکھ کے تفصیل بیان کروں قرآن مجید کے درس کا دوسرا عنوان جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ پہنچاؤ مجھ سے اگر ایک آیت بھی ہو تو قرآن مجید کے پیغام کو پہنچانا اور ایک آیت بھی اگر پہنچا سکیں تو وہ پہنچانا اور جتنی استطاعت اور بس میں ہو اتنا کھول کے بیان کر کے پہنچائیں جیسے صبح یمن نہ ہو یہ بھی ہمارا عہد ہے اللہ سے اس کو بیان کرو گے اس کو کھول کے پہنچاؤ گے تاکہ لوگ سمجھ سکیں اور اس کے اوپر عمل کر سکیں اس کا مقصد تذکیر جو قرآن مجید کا ایک اہم مقصد ہے لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی ہے جو ذکر حاصل کرے اسی لحاظ سے قرآن مجید کا سمجھنا بھی آسان ہے اس کا پہنچانا بھی آسان ہے اس کی ذمہ داری ہر مسلمان سے جتنے اس کے بس میں ہو عائد ہوتی ہے اور خاص طور پہ جو قرآن مجید کو نافذ کرنے کے لیے اس کی طرف بلانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں ان کے لیے تو بہت ضروری ہے تو آپ میں سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ میں تو دس نہیں دیتا بلکہ دس کی تو بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں ہزار صورتیں ہوتی ہیں اور اس لحاظ سے شاید یہ نکات آپ سب کے لیے مفید ہوں گے تو قرآن مجید کے شروع سے آخر تک ایک دعوت عمل ہے اور اس کا ہر حصہ قاب و قوموں کی تاریخ ہو اچھی صفات کا بیان ہو بری صفات کا بیان ہو جنت کا بیان ہو دوزخ کا بیان ہو یہ سب سننے والے اور پڑھنے والے کے سامنے ایک سوالیہ نشان کے ساتھ نمودار ہوتے ہیں تم کیا کرو گے اور جو لوگ ان پر سے ویسے ہی گزر جاتے ہیں وہ کچھ نہیں کرتے اور قرآن مجید رکھنے کے باوجود ایمان اخلاق اور دنیا میں سربلندی سے محروم رہتے ہیں اور جو ہر آیت میں چھپا ہوا سوال اور کبھی کھلا ہوا سوال سمجھ لیتے ہیں اس کا جواب خود بھی دیتے ہیں اور دوسروں کو بھی وہ سوال سمجھا سکتے ہیں اور ان کو اس کا جواب دینے پر آمادہ کر سکتے ہیں تو وہ دراصل اس درس قرآن سے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو ہمارے پیش نظر ہے. درس کی تیاری کو اگر ہم تین حصوں میں تقسیم کر دیں تو ذرا آسانی ہوگی. ایک تو ہے فہم، یعنی ہم کو خود یہ سمجھ ہو کہ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے. اس لیے وہ لوگ کہ جو ایک تفسیر سامنے رکھے اور اس سے سارے نکات نوٹ کر کے درس دینا دیتے ہیں یا دینا چاہتے ہیں، وہ میری تقریر کا مخاطب نہیں ہے، ان کو میری تقریر کی ضرورت نہیں ہے. وہ آسانی کے ساتھ کوئی بھی تفسیر اٹھا کے نکات نوٹ کر کے اس کو دوہرا دیں گے طوطے کی طرح، کون سے سمجھ میں خود بھی نہ آیا ہو کہ کیا کہا ہے مفسر نے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے، مفید ہو سکتا ہے. لیکن یہ کہ میرا مقصد تو وہ لوگ ہیں کہ جو واقعی خود تیاری کرنا چاہتے ہیں. تو اس کا ایک حصہ تو ہے فہم، اپنی فہم. آپ کو خود یہ معلوم ہو کہ قرآن مجید کا جو حصہ بھی سامنے ہے وہ کیا کہہ رہا ہے. دوسرا حصہ ہے تفہیم، یعنی آپ کو یہ بھی معلوم ہو کہ مجھے اس میں سے کیا سمجھانا ہے. اس لیے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو کچھ سب سمجھتے ہوں وہ اس وقت میں اور ان حاضرین کے سامنے جن کے سامنے آپ کو درس دینا ہے وہ سب بیان کر دیں. تو تفہیم، اس میں سے کیا سمجھانا ہے اور کس طرح سمجھانا ہے، اس سے بات سمجھ میں آئے گی اور مخاطب کے دل میں اتر جائے گی اور شاید اس کو عمل پر بھی آمادہ کر دیں. تو ایک تو تیاری فہم کی ہے، ایک تیاری تفہیم کی ہے، اور تیسرا حصہ ہے پھر اس کو ایک تقریر یا خطاب کے قالب میں ڈھالنا. آپ تقریر تیسرا حصہ ہے، اس لیے کہ بہرحال درس سے ایک تقریر ہے، ہر تقریر کی طرح ایک خطاب ہے، ہر خطاب کی طرح. اور جو کچھ آپ نے سمجھا ہے اور پھر اس میں سے جو کچھ آپ نے یہ طے کیا ہے کہ کیا سمجھانا ہے اور کس طرح سمجھانا ہے، اس کو بالآخر ایک خطاب اور تقریر کی شکل میں ڈھال دینا، یہ اس کا تیسرا حصہ ہے. کسی بھی فن تقریر، فن کتابت سے سیکھا جا سکتا ہے اور سیکھنا چاہیے. اس لیے تو جو کام بھی کریں اس کا اثر ہونا چاہیے، حاصل ہونا چاہیے. وہ بڑی حد تک میں دو چار اشارے تو کروں گا، لیکن یہ ظاہر ہے کہ اس گفتگو میں کور اس کا احاطہ نہیں کر سکتا. سہن، تفہیم اور تقریر، تین حصوں میں دراصل تیاری کو ہم تقسیم کر سکتے ہیں. سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر عمومی تیاری نہیں ہو رہی، کہیں آپ کو درس دینا ہے تو کس حصے کا درس دینا ہے. بعض دفعہ تو متعین ہو کے ہی آپ کو ملے گا، یعنی ان آیات کا درس دینا ہے، اور بعض دفعہ آپ کو خود انتخاب کرنا ہوگا کہ میں کن آیات کو، کس حصے کو، کس صورت کو منتخب کروں جس کا کہ مجھے درس دینا ہے. یہ بڑا اہم مرحلہ ہے جس پر سے عموماً پروگرام مرتب کرنے والے بھی اور درس دینے والے بھی بڑی صورت کے ساتھ گزر جاتے ہیں. حالانکہ یہ سب سے اہم مسئلہ ہے. اگر درس دینا ہے، خود سمجھنا ہے تو الحمدللہ سے لے کر والناس تک ہر چیز سمجھنا چاہیے. لیکن دوسروں کے سامنے اگر پیش کرنا ہے قرآن کا پیغام، تو یہ تو بڑا اہم مسئلہ ہے کہ کون سا حصہ منتخب کر کے، کون سی آیتیں، کون سا رکوع، کون سی صورت مجھے پیش کرنا ہے. جیسا میں نے کہا، اگر متعین کر کے دے دیا گیا تو ابھی آپ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں. اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو پوری طرح یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ نمبر ایک، آپ کو جن لوگوں کے سامنے درس دینا ہے وہ کون لوگ ہیں، کیا ہیں ان کی ضروریات، کیا ہیں آپ کی نظر میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس وقت کتنا ہے. ان دو سوالوں کا جواب آپ کے پاس جب ہوگا تو آپ کوئی مناسب حصہ منتخب کر سکیں گے. کون لوگ ہیں اور ان کو کس بات، کیا بات کہنے کی ضرورت ہے. اور دوسری بات یہ کہ میرے پاس بات کہنے کے لیے وقت کتنا ہے. پہلا سوال ایسا ہے جس پہ عموماً جو لوگ کے درس کی دعوت دیتے ہیں وہ بھی غور نہیں کرتے ہیں. میں اپنے تجربے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. بس چند حصے ہیں، وہ کوئی بھی ذہن میں آیا اٹھا کر ایک دو تین آیتیں بتا دیں جس پر درس دے دیجیے. لیکن یہ کہ حاضرین کیا چاہتے ہیں، ان کی پیاس کس بات کی ہے، ان کے امراض کیا ہیں، کس مرض کی اس وقت علاج کی ضرورت ہے، قرآن کا نسخہ شفا جو ہے اس کا کون سا حصہ جو ہے اس وقت پیش کرنا چاہیے. بہت کم لوگوں کے پاس اتنا وقت ہوتا ہے جو آپ کا پروگرام بناتے ہیں جو اس پر کچھ تھوڑا سا محنت کریں. وہ موضوعات اور درس دے کر اندازہ ہو جاتا ہے کہ بس ایک روا روی میں جلدی جلدی بن گیا ہے جو ذہن میں آیا بغیر یہ سوچے. لیکن آپ اگر خود تیاری کر رہے ہیں، آپ کے ہاتھ میں انتخاب ہے، تو یہ بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ یہ سوچیں مجھے کارکنوں میں دے دینا ہے، ارکان میں دینا ہے، عام لوگوں میں دینا ہے، دیہاتیوں میں دینا ہے، پڑھے لکھے لوگوں میں دینا ہے. آپ پڑھے دیہاتیوں میں چلے جائیں اور پڑھے لکھے لوگوں والے دلائل دینے شروع کر دیں، زبان وہ استعمال کریں، تو ظاہر ہے کہ نہیں اس کا پیغام نہیں پہنچے گا. تو ہر حاضرین اور ان کی ضروریات، ان کے لحاظ سے نہ صرف یہ کہ آپ کا حصہ منتخب ہوگا بلکہ آپ کے دلائل، آپ کی زبان، آپ کا بیان، آپ کی تقریر، آپ کا خطاب سب اسی کے لحاظ سے ہوگا. اور وقت بھی بڑی اہم چیز ہے. بہت سے لوگ تو شروع یہاں سے کرتے ہیں کہ صاحب وقت بڑا کم ہے، کہنے کی باتیں بہت ساری. اس سے زیادہ کمزور جملہ کسی مقرر کے لیے نہیں ہو سکتا. کوئی اگر حاضری میں ذرا پیچھے مزاج کا ہو تو کھڑا ہو کے کہہ سکتا پھر آپ ہمارا وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں، وہ آپ کے پاس سب باتیں آتی ہیں کہہ سکتے جو آپ لے کر آئے ہیں. تو یہ تو اپنی صحیح دامنی کا ہے. آدمی کے پاس 100 باتیں بھی ہوں تو وہ اس میں سے 2 منٹ کے لیے، 5 منٹ کے لیے بول سکتا ہے، کوئی ایک بات منتخب کر سکتا ہے، باتوں کو مختصر کر سکتا ہے، پھیلا سکتا ہے. جس کو اتنی گرفت نہ ہو اپنے مواد پر وہ تو پھر اچھے ہی درس نہیں دے سکتا، تقریب نہیں کر سکتا. تو اپنے مواد کے اوپر، جس کا علم بہت کم ہوتا ہے اس کو عموماً مشکل پیش آتی ہے کہ تفسیر میں کوئی چیز پڑھ لی ہے تو اس کا کہنا تو ضروری ہے، شان نزول پوری پڑھ لی اب اس کو بیان کرنا ضروری ہے. وقت 10 منٹ ہے، 7 منٹ شان نزول میں گزر گئے تو اب تو بات آدھی چھوڑ کے جانا پڑے گا. تو یہ کم ان لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ جو بھی معلوم ہے ضرور بیان کر دینا ہے، جلدی ہے، ایک قرض ہے جس کو کہ اول دینا ہے. تو ان کے پاس علم کی گہرائی ہوتی ہے، وسعت ہوتی ہے، وہ اپنے علم میں سے جو چاہیں منتخب کر لیتے ہیں اور جس کو چاہیں چھوڑ سکتے ہیں اور جس کو چاہیں لے سکتے ہیں. ان کو اپنے، کیونکہ علم کی وسعت کی وجہ سے ان کو آزادی ہوتی ہے. تو یہ سوال جو ہے کہ کیا کون سا حصہ اور کن حاضرین کے سامنے، کیونکہ مجھے مثالیں بھی دینا پڑیں گی بعض جگہ، اس لیے جو آپ سب کو یاد ہوگی کم سے کم سورہ الفاتحہ لازمن، تو اسی کو میں اس وقت ذرا تھوڑا سا سامنے رکھ لوں گا، کہیں کہیں مثال کی ضرورت پڑے گی. اس کے بعد پہلا مرحلہ جو ہے وہ فہم کا مرحلہ ہے، اور اس کے کچھ اسٹیپس ہیں. اور یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ میں جو طریقہ بیان کر رہا ہوں یہ وہ ہے جو میں نے مفید پایا ہے، جس کو میں نے بہت سوں کو سکھایا ہے، جن کو سکھایا ہے انہوں نے بھی مفید پایا ہے. لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ یہی ایک طریقہ ہے. آپ جانتے ہیں میں تو بڑی شدت سے اس بات کا قائل ہوں کہ ایک کام کو کرنے کا ایک ہی طریقہ نہیں ہوتا، بلکہ بہت سارے طریقے ہوتے ہیں اور بہت ساری رائے ہو سکتی ہیں اور سب یکساں طور پہ مفید ہو سکتی ہیں. تو جو میں طریقہ بتا رہا ہوں یہ میرا اپنا آزمایا وہ طریقہ ہے، ممکن ہے آپ کو کوئی اس سے بہتر بتایا یا آپ خود اس میں کچھ اپنے اتحاد سے کمی اضافہ کر لیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. تو اس کے اندر جو ہے کچھ اسٹیپس ہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ، قدم بہ قدم، اگر آپ اس کو اخذ سمجھ لیں گے پھر اس پر عمل کریں گے تو شاید آپ کچھ اس سے سیکھ سکیں گے. جب آپ نے حصہ منتخب کر لیا، جیسا میں نے کہا سورہ الفاتحہ آپ نے منتخب کر لی، اور فی الحال ہم یہ فرض کریں گے کہ آپ اس کو نہیں جانتے، اگر میں یہ دم سمجھوں کہ نہیں آپ اس کو حفظ ہے اور آپ کو یاد ہے تو بہت سا میرا طریقہ کا آدھا حصہ میں بیان نہیں کر سکوں گا. اس لیے میں فی الحال یہ فرض کر رہا ہوں کہ یہ آپ نے اس کو نہیں پڑھا، اس کا ترجمہ بھی آپ نہیں جانتے اور اس کو آپ کو یاد بھی نہیں ہے اور آپ کو نہیں معلوم سورہ الفاتحہ میں کیا کہا گیا ہے. اس بنیاد پر میں آگے بڑھوں گا. جب آپ نے ایک حصہ منتخب کر لیا، سورہ الفاتحہ آپ نے منتخب کر لی، تو سب سے پہلا میرا پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ اس کو پڑھیں. عربی جانتے ہوں تو عربی سے پڑھیں، عربی نہ جانتے ہوں ترجمے سے پڑھیں، اور اتنی بار پڑھیں، یعنی یہ اچھی طرح آپ اتنی بار پڑھیں کہ اس کے مضامین آپ کے ذہن نشین ہو جائیں. اس کے مضامین آپ کے ذہن نشین ہو جائیں، اس کا ایک ٹیسٹ ہے. اور اس ٹیسٹ کو آپ اپنے اوپر اپلائی کر لیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے کہ ہوئے یا نہیں. وہ یہ کہ آپ نے سورہ الفاتحہ کو دو دفعہ پڑھا, چار دفعہ پڑھا, آٹھ دفعہ پڑھا, یہ میں نہیں جانتا. ممکن ایک دفعہ نہیں ہو جائے, آپ اتنے ذہین ہو, آپ کا آئی کیو اتنا تیز ہو, اور ممکن ہے دس دفعہ پڑھ کے آپ اس مقام پہ پہنچے. بارہ جب آپ سمجھیں کہ اس ٹیسٹ کو دینے کے آپ لائق ہیں تو پھر آپ قرآن بند کر دیں, اور قرآن بند کر کے اپنی آنکھیں بند کر لیں, اور آنکھیں بند کر لیں یہ سوچیں کہ آپ کے ذہن کے پردے پر کیا پوری صورت کے مضامین آ سکتے ہیں, جو اس کا بھی آپ نے منتخب کیا ہے. جس طرح آپ کمپیوٹر کا بٹن دباتے ہیں اسکرین پر پوری چیز آ جاتی ہے, اس طرح آنکھیں بند کر کے اگر آپ اگر اپنے ذہن کا بٹن دبائیں تو کیا آپ کے ذہن میں اس حصے کے سارے مضامین تازہ ہو جائیں گے, آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائیں گے؟ اگر آ جائیں گے تو اس کے معنی آپ نے پہلا مرحلہ, پہلا قدم جو ہے وہ آپ نے طے کر لیا, اور نہیں آئے تو آپ پھر کھولیں اور پھر پڑھیں, لیکن یہ ضروری ہے. اور یہ ضروری اس لیے ہے کہ جو میں کیوں بھی اس لیے بتا جا رہا ہوں, ساتھ ساتھ صرف آپ کو اندھی تکلیف کی دعوت نہیں دے رہا کہ آپ سمجھیں کہ اتنی ضروری ہے. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جب آپ کا ذہن خود اس کے متن اور اس کے مضامین سے براہ راست ان کو اپنی غذا بنا لے گا تو پھر اس کے لیے ان پر سوچنا, سمجھنا اور بیان کرنا, متن کے جز بیان کرنا, یعنی آپ نے تدبر قرآن یا تفہیم سے سب رکھ کے بیان کر دیا تو وہ تو الگ مسئلہ ہے, لیکن اگر آپ چاہتے ہیں متن سے آپ کھوٹے سے آپ بندے رہیں تو وہ کھوٹا آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے, اور اگر ذہن میں متن نہیں ہے, مضامین نہیں ہے, تو آپ اگر کھوٹے سے آپ نہیں, پھر آپ آگے پیچھے جا سکتے ہیں, رب قائم کر سکتے ہیں, بیان کر سکتے ہیں, اور وہ مضامین سب آپ کے ذہن میں موجود ہے. سب سے اچھا تو تھا ہی, میں کہتا کہ آپ حفظ کر لیں, لیکن یہ میں عموماً نہیں کہتا اس لیے کہ لوگوں کے لیے حفظ کرنے کے مطالبہ کرنا ذرا مشکل ہے, لیکن یہ آسان ہے کہ آدمی اس طریقے سے مضامین کو محفوظ کر لے. آپ آنکھیں بند کریں اور حمد اور رحمت اور ربوبیت اور عدل اور عبادت اور استعانت اور صراط مستقیم اور انعام غضب, یہ سب آپ کے ذہن میں نقشے پر, آپ کے ذہن کے نقشے پر کمپیوٹر کے اسکرین جو آپ کے ذہن کا, اس پر یہ چیزیں نمودار ہو جائیں. اس لیے بھی کہ میرے طریقے کے اندر سوچنے میں, سمجھنے میں, بیان کرنے میں متن جو ہے وہ اصل چیز ہے, قرآن مجید کے اپنے الفاظ. اور جیسا میں ابھی آ کے آپ کو بتاؤں گا, اس کا دوسرا قدم جو ہے پھر یہی ہے کہ اس متن پر آپ خود غور کریں, خود سمجھیں. اور میں اس بات کی سختی سے پابندی کرتا ہوں جو مجھ سے سیکھنا چاہتے ہیں کہ پہلے قدم پر وہ کوئی تفسیر نہیں دیکھیں گے, پہلے قدم پر وہ کوئی تفسیر نہیں دیکھیں گے, بلکہ اپنا تعلق براہ راست متن سے قائم کریں گے, قرآن مجید کے الفاظ سے. یہ میں نے اخذ کیا ہے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے طریق تعلیم قرآن سے. ان کا طریق یہ تھا کہ وہ اپنے شاگردوں کو پہلے قرآن مجید کا متن پڑھاتے تھے, پورا متن پڑھاتے تھے, جہاں جہاں ضرورت پڑتی تھی کچھ بتاتے بھی جاتے تھے, لیکن متن پر لوگوں کو لگاتے تھے. جب لوگ متن پڑھ لیتے تھے تو اس کے بعد پھر ان سے کہتے تھے کہ اب تفسیریں کھول کر تفسیریں لے. تو میں نے بھی اس سے اپنا یہ اخذ کر لیا ہے, اس کو مفید پایا ہے کہ متن جو ہے اسی سے آپ کو شروع میں کوئی تفسیر نہیں کھولنا, نہ تفسیر نہ تدبر نہ ابن کثیر, کوئی نہیں کھولنا, بلکہ آپ کو تو متن کو سمجھنا ہے کیا کہا گیا ہے. جب یہ آپ کے ذہن میں آ جائیں, دوسرا قدم یہ ہے کہ ہر کلام کا ایک اسٹرکچر ہوتا ہے, اسٹرکچر کے مدد سے کئی باتیں کہی گئی ہیں, تو اس میں کیا کیا باتیں کہی گئی ہیں یہ آپ کہیں ذہن میں اگر آ چکا تو اب حاضرے کی مدد سے, ذہن کی مدد سے آپ ایک کاپی پر ان کو نوٹ کر لیں. ہم اللہ کے لیے ہے, وہ رحمان ہے, رحیم ہے, رب العالمین ہے, یوم الدین کا مالک ہے, یہ ساری اس میں الگ الگ باتیں ہیں, جو بہت ساری باتیں ہیں سورت کے اندر, اور ان سب باتوں کو آپ الگ الگ, ممکن ہے 20-25 آئٹمس کی لسٹ بن جائے, 3-4 آئٹم ہیں, ممکن ہے کہ 10 آئٹم میں 3 آئٹم کی لسٹ بنے, یہ تو الگ الگ معاملہ ہے. اب کلام کا طریقہ یہ ہے, ہر تقریر, ہر کتاب, ہر تحریر جس کے اندر کے لکھنے والے کو خود جانتے ہیں تو اللہ کی کتاب ہے, اور اللہ کے ذہن کو پڑھنے کا دعویٰ کسی کو کبھی نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا. تو میں جب آپ بات آگے کہوں گا تو ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیے کہ جو نتائج میں آپ سے نکالنے کو کہہ رہا ہوں ان کے بارے میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ میرے ذہن کے نتائج ہیں, ان کو اللہ کا نسبت مت کر دیجیے گا, اللہ یہ چاہتا ہے, اللہ یہ کہتا ہے, اللہ نے صورت اس طرح تقسیم کیا ہے, کبھی اس غلط نہیں لینا پڑے. ہاں میری رائے یہ کہ صورت اس طرح سمجھی جا سکتی ہے. تو جب آپ نے سب کی لسٹ بنا لی تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کے اندر ہمیشہ کوئی ترتیب ہوگی اور مختلف طریقے, بعض دفعہ اصل بات اوپر کہہ دی جاتی ہے اور پھر اس بات کی کئی شاخیں بیان ہوتی ہیں پھر ان کو نیچے سمیٹ دیا جاتا ہے. بعض دفعہ اوپر کئی باتیں بیان کر کے پھر ان کو سمیٹا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد قیدیوں کی تشریح کر دی جاتی ہے. اگر آپ گراف بنانا چاہیں تو طرح طرح کی عمارتیں آپ کو نظر آئیں گی ایک کلام کے اندر. اور اگر ایک دفعہ آپ نے کسی کلام کے اسٹرکچر کو پا لیا تو پھر آپ کے لیے اس کے معنی کھلتے چلے جائیں گے کہ کیا اسٹرکچر ہے اور کس کا کیا. ممکن ہے پہلے جڑ آ جائے اور اس کا سر بعد میں آئے, اور ہو سکتا ہے بعد میں پہلے قلب آ جائے اور پھر اس کے بعد دو رخ کے اندر بات چلی جائے. یہ تو میں تفصیل میں تو نہیں جا سکتا, لیکن میں اس لیے بیان کیا کہ آپ اس کا اسٹرکچر پہ غور کریں, ان کو کریں تو یہ آپ سے کتنے حصے بن سکتے ہیں. یہ حصے بنانا بھی ضروری کرے گا, مختلف حصے بنیں گے, لیکن ایک پہلا حصہ تین آیات کا تو بہت کھلا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے. اس کے بعد ایک بیچ کا حصہ ہے جس کے اندر کے بندے اور رب کے درمیان تعلق کا حصہ ہے. پھر ایک آخری حصہ ہے جس میں ایک دعا ہے. یہ بس سورہ فاتحہ تو بڑی عام ہے نا, تین حصے تو آسانی سے آدمی کر سکتا ہے. پھر پہلے حصے کے بھی تین حصے کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تین صفات بیان ہوئی ہیں, ایک اس کی ربوبیت بیان ہوئی ہے, ایک اس کی رحمت بیان ہوئی ہے, ایک اس کا عدل بیان ہوا ہے, اور اس کے بعد پھر وہ جو تعلق ہے اس کے بھی دو حصے ہو جاتے ہیں, ایک عبادت ہے ایک استعانت ہے. اس کے بعد صراط مستقیم کی ہدایت کی دعوت ہے تو اس کی بھی مزید پھر بات اب اس کی پھیلتی ہے, اس کی تعریف کیا ہے. اس کے بھی دو حصے ہیں, وہ جو ہیں اور وہ جو نہیں ہیں, اور جو نہیں ہیں ان کے بھی دو حصے ہیں, ایک وہ جن پر غضب ہوا, ایک وہ جو کہ بھٹک گئے. اب یہ پورا اسٹرکچر آپ کے ذہن میں آ گیا, پر ہر حصے کا اسٹرکچر ہوگا. سورہ البقرہ کو پہلا رکوع اٹھا لیں, دوسرا اٹھا لیں, کوئی بھی حصہ لے لیں, ایک اسٹرکچر اس کا پورا جو ساخت ہے عبارت کی وہ آپ کے, جب یہ آپ کے سامنے آ گئی اس کے بعد ذرا ہم کیونکہ وقت کم ہے جلدی جلدی آگے بڑھیں گے, تو پھر آپ یہ دیکھیں اس میں سے کون سے الفاظ ہیں جو کہ کی ورڈ. کی ورڈ کے معنی یہ ہے کہ جن پر کے عبارت کے مفہوم, عبارت میں تو کئی الفاظ ہوتے ہیں نا جملے کے اندر, لیکن کوئی ایک لفظ ہوتا ہے جو کی ورڈ ہوتا ہے, اور دو بھی ہو سکتے ہیں تین بھی ہو سکتے ہیں, وہ کی ورڈ پر تو پوری عمارت جو ہے ان کی حیثیت اس میں ستون کی ہوتی ہے. تو آپ یہ تلاش کریں اس میں سے کون سے لفظ کی ورڈ ہیں. حمد ہے کی ورڈ, رب ہے, رحمت ہے, رحمان رحیم دونوں میں ہوتی ہے. اس طریقے سے آپ ان کی ایک لسٹ بنا لیں. جب آپ نے کی ورڈ جو ہیں وہ تلاش کر لیے تو ان کے معنی آپ کو معلوم ہونا چاہیے. آپ چاہیں تو ایک ترجمہ دیکھیں, چاہیں تو دس ترجمے دیکھیں, چاہیں تو کوئی لغت اٹھا کر دیکھیں, جہاں آپ کو اطمینان ہو جائے تو مجھے معنی معلوم ہو گئے, وہاں پر آپ کو سب سے معنی معلوم ہو. جب یہ سب معنی معلوم ہو گئے تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس سورت کا یا اس حصے کا میں جو مرکزی بات ہے وہ کیا کہی گئی. اور یہ بھی آپ تعین کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں کوئی تعین ہے, نہ حضور نے فرمایا ہے, بعض جگہ مل جائے گا حضور کا فرمایا ہوا, لیکن یہ تو آپ کا فہم ہے, آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس سورت کا مرکزی مضمون کیا ہے. سورت کا مرکزی مضمون اللہ کی تعریف ہے. کیا اس سورت کا مرکزی مضمون صراط مستقیم پر ہدایت کی دعا ہے. کیا اس سورت کا مرکزی مضمون جو ہے وہ بندے اور رب کے درمیان عبادت اور استعانت کا تعلق ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ مختلف حالات کے لحاظ سے بیک وقت کئی مرکزی مضمون سامنے آ سکتے ہیں. یہ بھی بڑی عجیب بات ہے. تو ایسا کلام ہے کہ حضرت علی کے قول کے مطابق سمندر ہے, آدمی جتنا اس میں کنگالتا جائے گا موتی جواہرات اس کے ہاتھ میں آتے جائیں گے. تو یہ جو ہے بات, یہ اصل بات ہے کہ آپ اس میں سے یہ تلاش کر لیں. یہ جب آپ تلاش کر لیں گے تو یہ آپ کے فائنل نہیں ہے, بلکہ بعد میں آپ اور غور کرتے رہیں گے, آپ عمر بھر اس پر غور کرتے رہیں گے اگر آپ کے ذہن میں محفوظ ہے. اور آپ کی بعد میں بدل سکتی ہے کہ نہیں یہ ہے اس کا مطلب ہی مضمون. بعض یہ تینوں سولوشنس موجود ہیں اس سورہ الفاتحہ کے. میں یہ نہیں کہہ رہا کون سا سولوشن, یہ حمد کا ترانہ ہے یا یہ بندگی کا عہد ہے یا یہ صراط مستقیم سے دعا ہے, بندے کی حاجت ہے جو پیش کی جا رہی ہے اور حمد اس کے لیے تمہید ہے, یہ حمد اصل چیز ہے اور ساری چیزیں اس کی فالو کر رہی ہیں. یہ تو مختلف رائے بن سکتی ہے. جب آپ یہاں پر پہنچے کوئی بھی حصہ ہے آپ کے سامنے, لیکن میں سورہ الفاتحہ ایسی کہہ رہا ہوں کہ آپ سب کو یاد ہے, میں آپ ریفر کر سکتا ہوں, حوالہ دے سکتا ہوں آپ سے. اس کے بعد پھر آپ اس سے سوالات قائم کریں. یہ سوال جو ہے وہ فہم کی کنجی ہے, سوال جو ہے وہ علم کی کنجی ہے. اور اگر آپ کا ذہن کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا تو پھر آپ کم ذہن ہیں, معاف کیجیے, آپ کو ہی اس میں آگے نہیں بڑھ سکیں گے فہم میں. سوال کے معنی اعتراض سے نہیں ہوتے, ہمارے اپنے یہی معنی بن رہے ہیں, لیکن یہ کہ سوال کے معنی اعتراض سے نہیں ہوتے, سوال کے معنی علم کی جستجو کے ہوتے ہیں. شروع میں ہم کیوں لائی گئی ہے, تو آپ سوال اٹھا دیں. اور یہ جو رب اور رحمت اور عدل ہے, اس کا کیا تعلق ہے ہم سے, کوئی ہے یا نہیں, ممکن ہے نہ ہو, لیکن آپ سوال تو اٹھا سکتے ہیں. یہ تین صفات اس ترتیب سے کیوں بیان ہوئی ہیں, یہ الگ الگ پیرلل ہیں یا سیریز میں ہیں, ایک دوسرے سے نکلتی ہے, ممکن ہے دونوں ہی ہوں, سیریز میں بھی ہوں پیرلل بھی ہوں. اس طریقے سے آپ, میں نے جس کا وقت کم ہے, میں نے ایسے جلدی جلدی بات کر رہا ہوں, تو یہ سوالات آپ کے آپ اٹھائیں گے اور ان سوالات کو بھی کہیں نوٹ کر لیں گے, تو ان پر آپ غور کرتے رہیں, ان کے جواب دیں, جواب تلاش کریں اور جواب تلاش کرتے رہیں, جب تک یہ بھی کام عمر بھر کا کام ہے, قرآن کے ساتھ تو عمر گزارنی ہے نا پوری, لیکن ابھی تو آپ کو درس کی تیاری کر رہے ہیں, کہیں جا کر یہ کام ختم کریں گے آپ, اور پھر آپ انہیں خود جو جواب تلاش کریں گے, بس وہی اصل آپ کی جو ہے وہ اس میں کنٹریبیوشن ہے. اگر آپ نے یہ کام خود نہیں کیا تو پھر آپ رٹا رٹایا روٹین درد لیں گے, اگر آپ نے یہ کام کر لیا تو آپ خود بھی سمجھیں گے, سمجھائیں گے بھی, اور آپ کے درد میں تاثیر بھی پیدا ہوگی, کہ یہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ کیا پورا کلام جو ہے کس طرح مربوط ہے, کس چیز سے کیا معنی ہے, کیوں کہا جا رہا ہے, یہ پہلے کیوں آیا ہے, بعد میں کیوں آیا ہے, ان کی ترتیب کیوں رکھی گئی ہے, اور اصل میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہا ہے. اس کے بعد پھر جب یہاں آپ پہنچ جائیں تو پھر آپ تفاصر اٹھائیں, پھر آپ کوئی رکاوٹ نہیں ہے, اور جو سوال کے جواب آپ نہ دے سکے ہوں وہ تفسیر میں دیکھ لیں, کسی عالم سے پوچھ لیں, جو سوال آپ نے دیے ہیں ان کو چیک کر لیں وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں. اور یہ پھر بڑا لمبا میدان, یہ دراصل حصہ ہے تیاری کا, اور یہاں تک پہنچ کر اب آپ اس کے پورے مضامین سے واقف ہیں, خود بھی آپ نے سوچ لیا ہے, متن آپ کے ذہن میں محفوظ ہے, کلام کا اسٹرکچر آپ سمجھتے ہیں, اور تفاصیل سے آپ نے وہ چیزیں بھی جمع کر لی ہیں جو آپ کو ہو سکتی ہیں کہ ضرورت پڑے اس کو سمجھنے. اصل مضمون آپ پہلے متعین کر چکے ہیں, اور سوالات میں اب آپ کے پاس ایک ایک آیت کا اور ایک ایک لفظ کا کیا مفہوم ہے یہ بھی آپ کو معلوم ہو چکا ہے. یہاں پر پہنچنے کے بعد اب آپ کو یہ سوچنا ہوگا, ہم دوسرے مرحلے پہ اب جا رہے ہیں تقسیم کے, کہ مجھے اس میں کیا بات کہنی ہے اور میرے حاضرین کی ضرورت کیا ہے, کیا مجھے ان کو اللہ کی توحید پر زور دینا ہے, اس کی تعلیم دینی ہے, تو پھر میں یا کا نابود اور یا کا نستعین پہ زور دوں, کیا مجھے اس طرح کے مستقیم کی تعریف کرنی ہے تو پھر میں اس کو زیادہ وقت دوں, اور کیا مجھے اللہ تعالیٰ کی معرفت پر گفتگو کرنی ہے تو پھر میں پہلی تین آیات پر زیادہ زور دوں. یہ میرا اپنا فیصلہ ہوگا حاضرین کو دیکھ کر, ان کی ضرورت کیا ہے. اس طریقے سے میں نے یہاں تو الفاتحہ سامنے رکھی ہے, اور اس سے آئیں گے جن میں آپ حاضرین کے لحاظ سے کارکنوں کے درمیان بول رہے ہیں تو آپ کسی اور چیز کو اہمیت دیں گے, عوام کے سامنے بول رہے ہیں کسی اور چیز کو اہمیت دیں گے, پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے بول رہے ہیں کسی اور چیز کے, یہ سب تو پھر آہستہ آہستہ آپ کو آئے گا, فقیر سے نہیں آئے گا, میری خود کر کے بھی نہیں آئے گا آسانی کے ساتھ, لیکن آہستہ آہستہ اگر آپ اس عمل کو اس پروسیس کو فالو کریں گے تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ اس کو سیکھتے جائیں گے. اور میرے حاضرین کی ضرورت کیا ہے, عمل کو اس پروسیس کو فالو کریں گے تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ اس کو سیکھتے جائیں گے. اور میرے حاضرین کی ضرورت کیا ہے, کیا مجھے ان کو اللہ کی توحید پر زور دینا ہے, اس کی تعلیم دینی ہے, تو پھر میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ زور دوں, کیا مجھے اس طرح سے مستقیم کی تعریف کرنی ہے تو پھر میں اس کو زیادہ وقت دوں, اور کیا مجھے اللہ تعالیٰ کی معرفت پر گفتگو کرنی ہے تو پھر پہلی تین آیات پر زیادہ زور دوں. یہ میرا اپنا فیصلہ ہوگا حاضرین کو دیکھ کر, ان کی ضرورت کیا ہے. اس طریقے سے میں نے یہاں تو الفاتحہ سامنے رکھی ہے, اور اس سے آئیں گے جن میں آپ حاضرین کے لحاظ سے کارکنوں کے درمیان بول رہے ہیں تو آپ کسی اور چیز کو اہمیت دیں گے، عوام کے سامنے بول رہے ہیں کسی اور چیز کو اہمیت دیں گے، پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے بول رہے ہیں کسی اور چیز سے، یہ سب تو پھر آہستہ آہستہ آپ کو آئے گا، اس وقت سے نہیں آئے گا، میری خود کر کے بھی نہیں آئے گا آسانی کے ساتھ، لیکن آہستہ آہستہ اگر آپ اس عمل کو اس پروسیس کو فالو کریں گے تو آہستہ آہستہ ان شاء اللہ آپ اس کو سیکھتے رہیں گے. اب یہاں پر جب آپ نے کر لیا تو تفہیم میں صرف آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا چیزیں سمجھانی ہیں، کس زبان میں سمجھانی ہے، کس انداز میں سمجھانی ہے، اور بالآخر پیغام جو ہے وہ قرآن کا کون سا مجھے اپنے سامعین کے ساتھ چھوڑنا ہے. تفہیم کے بارے میں آپ سمجھ لیں کہ آپ 15 منٹ تو درج دے رہے ہیں، لیکن ٹی وی پر آپ کو خوش قسمتی سے 5 منٹ مل جائیں، یا آپ سے 2-4 باتیں یاد رکھے گا. اس لیے ایک بڑی اہم بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے کلام کا آغاز کیسے کریں گے اور اس کا اختتام کیسے کریں گے. اچھا لکھنے والا، اچھا بولنے والا جتنا وقت اس چیز پہ صرف کرتا ہے کہ مجھے شروع کیسے کرنا ہے اور ختم کیسے کرنا ہے، وہ باقی چیزوں پہ نہیں صرف کرتا ہوتا. میں کیونکہ دونوں کام کرتا ہوں، لکھتا ہوں بولتا ہوں، تو میں آپ کو ویسے بتا دوں کہ بعض دفعہ مضمون کے پہلے پیراگراف پہ مجھے 8-10 گھنٹے لگ جاتے ہیں، اور بعد میں ایک دفعہ چل جاتا ہے 5-6 بھی 1 گھنٹے میں ہو جاتے ہیں. لیکن یہ کہ میں شروع کیسے کروں گا اور ختم کیسے کروں گا، پولیس کا انحصار اس پر ہوگا سامنے کون بیٹھا ہے اور اس کی ضرورت کیا ہے. خاطر تقریب میں جتنے والے کے سامنے تو ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، ہر قسم کے ہوتے ہیں، مجمع کے اندر بھی ہو سکتے ہیں، جہاں درج دے رہے ہیں وہاں بھی ہو سکتے ہیں، کارکن بیٹھا ہے، عام لوگ بیٹھے ہیں، کون بیٹھا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے اور کون سی چیز کس طرح، یعنی شروع کی جو آپ کی بات ہوگی، انگریزی کا ایک مقولہ ہے کہ فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن، تو پہلی جو بات ہوتی ہے وہ آتی ہے. تو میں اس طریقہ لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ جتنا انہوں نے خود سمجھا ہے اس میں سے وہ کوئی ایک ایسی چیز منتخب کریں اسی سے متعلق متن سے جس کو وہ شروع میں پیش کریں گے تو لوگوں کے دل میں ایک چیز آ جائے گی، کوئی سوال پیدا ہو جائے گا جس کا وہ جواب چاہیں گے آپ سے، یا کوئی خیال پیدا ہو جائے گا جس کے تحت وہ آپ کی گفتگو کو مربوط کر لیں گے، کوئی چیز دل پر اثر ڈال دے گی، دماغ پر، جس کو کہ لوگ اختیار کر لیں گے. اور آخر میں ہمیشہ کہاں آپ 5 منٹ کا درج دے رہے ہوں یا 15 منٹ کا دے رہے ہوں یا 1 گھنٹے کا دے رہے ہوں، آخر میں 2 منٹ، 3 منٹ، 5 منٹ ہمیشہ آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے درج ختم کر کے بات کو. یہ نہیں کہ جلدی جلدی گھڑی دیکھ رہے ہیں اور ابھی 3 آیتیں باقی ہیں اور بھاگ رہے ہیں کہ ابھی جلدی جلدی میں نے بیان کر دیا، یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ نے پلان کیا ہے، درج تیار کیا ہے، تو آپ 5 منٹ ہیں تو آدھا منٹ، 10 منٹ ہیں تو 1 منٹ، 15 منٹ ہیں تو 3 منٹ، 1 گھنٹہ ہے تو آخری 5 منٹ، بہرحال تناسب سے ایک وقت آپ کے ہاتھ میں ایسا ہونا چاہیے جس میں کہ آپ اپنی بات کو سمیٹ کر جو دعوت قرآن ہے، جو اس کا پیغام ہے، جو جس چیز کو آپ چاہتے ہیں لوگ لے جائیں، ان کے ذہن پہ نقش ہو جائے، جس پر وہ عمل کریں، کس حصے سے جو چیز نکلتی ہے وہ آپ ان کے سامنے پیش کریں، یہ آخر میں تعبیر کا آپ کے سامنے ہونا چاہیے. جب یہ کر لیا آپ نے تو پھر آپ قرآن کا جو قرض ہے، کیونکہ متن آپ بار بار محفوظ کر رہے ہیں، تو قرآن کا جو استدلال کا طریقہ ہے، قرآن مجید کی جو زبان ہے، قرآن مجید کا جو اسلوب ہے، کتنا آپ اس کے قریب رہیں گے آپ یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ آپ کا درس جو ہے وہ جو مقصد آپ کا ہے، کہ یہ نہیں کہ لوگ آپ کو مدرس اور عالم کہنے لگیں، بلکہ آپ قرآن مجید کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیں وہ حاصل ہوگا. تو قرآن مجید سے اتنا دور نہ بھاگیے کہ آپ 15 منٹ بول رہے ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کا آیت کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے. جو مدرس فرما رہے ہیں وہ لوگوں کو معلوم ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس سے ایک بوجھ پیدا ہو گیا ہے، اس سے بچنا چاہیے اور اپنے آپ کو قرآن مجید کی طرف بار بار لوٹانا چاہیے، اسی سے قریب رکھنا چاہیے اور سادہ زبان میں بات کرنا چاہیے. پڑھے لکھے لوگ ہوں تو، اور دیہاتی لوگ ہوں تو، اور مزدور ہوں تو، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ جتنی مؤثر سادہ زبان ہوتی ہے اتنی مقفع مسجہ زبان نہیں ہوا کرتی. سادہ بول، سادہ الفاظ، سادہ زبان ہمیشہ دل پر سادہ اثر کرتی ہے. تسنوں سے پاک، بیجا تشبیہات اور محاورے اور ان چیزوں سے پاک کی جو سادہ زبان ہوتی ہے اسی بھی اثر کرتی ہے. اور یہ آپ خیال رکھیں گے جہاں جس ملک میں ہمیں کام کرنا ہے دعوت کا، یہاں پر تو 80% آبادی پڑھی لکھی نہیں ہے، 20 فیصد آبادی کا 80 فیصد طبقہ جو ہے وہ پڑھنا لکھنا چاہتا نہیں ہے پڑھا لکھے ہونے کے باوجود. باقی 20 فیصد کا بھی جو 80 فیصد حصہ ہے اس کا بھی معیار بہت پست ہے, آپ اچھی طرح جانتے ہیں. تو یہ جو ہے طبقہ, اس کے سامنے بھی بات پہنچانا ہے, بدوؤں کے سامنے, چرواہوں کے سامنے, بے پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے. یہ قرآن آیا تھا اور وہ اس سے سونا بن گئے تھے. یہ نہ سمجھے آپ کے پڑھے لکھے لوگوں ہی میں یہ بات جا سکتی ہے, اس خیال کو دل سے نکال دیجیے. تو ہر ایک کے سامنے جا سکتی ہے, ہر ایک کے لمناس آیا ہے, بشرطے کہ آپ کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ آپ اس کو لوگوں کے سامنے ان کی استعداد کے مطابق بیان کر سکتے. تو اس کے بعد کا حصہ جو ہے وہ تو جیسا میں نے کہا کہ آپ کا بیان ہے, بیان ایک تقریر ہے اور تقریر کا فن ایک الگ چیز ہے. لیکن اس طرح اگر آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو سمجھیں اور اپنے بیان کو, درس کو تیار کریں اور ان کو اس سچویشن اور حالات اور افراد اور ان کے مسائل کے لحاظ سے تیار کریں جو آپ کے مخاطب ہیں, تو میں توقع رکھتا ہوں کہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ بہتر درس دینے کی پوزیشن میں ہوں. تو یہ تو میری گفتگو ختم ہو گئی. اب دو مختصر سی باتیں آپ کی اجازت سے چھوڑ کر دوں. نہیں, میرے پاس نہیں ہے کافی وقت, اللہ تعالیٰ نے بہت کم کام کیا. پہلی بات یہ کہ آپ کے سامنے ہمارے بھائی سمیع اللہ بٹ کہہ چکے ہیں رسالوں کے بارے میں, تو میں کیونکہ جہاں بھی جاتا ہوں ترجمان کے بارے میں اس لیے بات کرتا ہوں کہ ترجمان کو ہم ایک ایسا رسالہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو تربیت کے لیے, دعوت کے لیے, عام لوگوں میں, پڑھے لکھے لوگوں میں, اپنے لوگوں میں ایک مفید چیز بن سکے. توفیق تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور وہی دیتا ہے جو کچھ دینا ہوتا ہے, وہی چھینتا ہے جو چھیننا ہوتا ہے. تو اسی لحاظ سے یہ ترجمان جو ہے یہ ہم نے جنوری سے کچھ کوشش کی ہے کہ بہتر بن جائے. حسن صورت بھی آئے, کچھ حسن سیرت بھی آئے, کچھ یہ کارگر بھی ہو, مؤثر بھی ہو. لیکن ظاہر ہے کہ کنواں کھود کے پانی پہنچانا یہ تو پھر کنواں کھودنے والا نہیں کر سکتا سارا کام. یہ ساری پائپ جو ہیں ہماری, یہ تو آپ لوگ ہیں. اور پائپ اگر کلاکڈ ہو جائیں یا اس میں آپ ٹیپ لگا دیں کہ آگے نہ بڑھیں, تو کنواں کھودنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یعنی یہ کہ اس کی اشاعت 6000 کی تھی اور کچھ اس کے بہتری کی وجہ سے اور زیادہ تر آپ لوگوں کی کوشش کی وجہ سے, اس سے بڑھ کر اللہ کی فضل کی وجہ سے. یعنی اس وقت ہمارے پاس جو فرم آرڈر ہیں وہ 15000 کے ہیں دو مہینے کے اندر. اور ہم یہ نہیں کرتے کہ ہم کم سوچیں, بلکہ میں تو اسی وقت آنے کا آدمی بہت آگے کی سوچے کہ جب 6000 تھا تو ہم نے 15000 چھپا لیا تھا, اس سال 15000 ہو گئی پہلے مہینے. اب کہ ہم نے 20000 چھپا لیا تو کل وہ بتا دے کہ اس میں سے 700 پرچے باقی رہ گئے. اب کے انشاءاللہ یہ 20000 پہنچ جائے گا, اگلا شاید ہم 25 چھپائیں. اس لیے میں تو ہمیشہ جتنا فرم آرڈر ہوگا اسے 5000 زیادہ چھپوانے کا میرا پروگرام ہے. تو ہمارے وہ نظر نہیں آ رہا تھا قزم صادق صاحب نے موجود, تو ان کا پرسنل فون آیا تھا کہ کہہ رہے تھے کہ پچھلے مہینے میں نے مانگے 100 پرچے لاہور جماعت سے, نہیں ملے. اس کے بعد میں نے براہ راست لیے تو اب کہ آپ مجھے بھجوا دیں, 170 میں نے لے لیے ہیں اور میں 200 میرا ٹارگیٹ ہے. تو میں نے کہا آپ جیسے تو اگر 200 بھی آدمی پورے پاکستان میں ہو جائیں تو پھر مجھے تو کچھ نہیں چاہیے فی الحال, کہ میرا ٹارگیٹ تو 50000 کا ہے فی الحال. میں تو تانے آدمی نہیں ہوں اس معاملے میں, بہت حریص آدمی ہوں, لیکن یہ کہ فی الحال جب تک 50000 کا ٹارگیٹ. میں نے پھر تو آپ نے جماعت کو بڑی ناکارہ بنا دیا کہ میرے جیسے 200 آدمی آپ کو چاہیے. میں خود بڑا ناکارہ آدمی, آپ جانتے ہیں ان کا طرز کلام. تو میں نے یہی کہا کہ 200 آدمی بھی اگر 200 پرچے یا 400 آدمی کی 100 پرچے پھیلائیں تو لاہور میں تو ابھی ہماری نکاس بہت کم ہے. اور میں نے تو اس کی پیشکش کر رکھی, آپ کتنے پرچے چاہیں لیں, ایجنٹوں کے پاس رکھوائیں, نہ بکیں واپس کر لیں, اس سے کھلی تو چھٹی مل نہیں سکتی. کہ آپ ہمت کریں اپنے محلے میں نکل, میں اپنے بلاک میں نکل گیا تو 15 خریدار بن گئے سالانہ, کچھ نہیں کرنا پڑا. صرف ان کو پرچہ دیا اور کہا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے 100 روپے لیجیے, ہم جاری کر دیجیے, بڑا اچھا پرچہ ہے. تو ہر جگہ کی یہی رپورٹیں مل رہی ہیں, صرف نکلنے کی دیر ہے, آپ کے کہنے کی دیر ہے. تو اپنے اپنے آپ کے حلقے میں جو ایجنٹس ہوں ان کے پاس, اچھا یہ طریقہ ہے کچھ سے گزرتے ہوئے آپ ایجنٹ سے پوچھ لیں, ترجمان قرآن ہے تمہارے پاس, ایشیا ہے, آئین ہے, پھر ایجنٹ خود سوچتا ہے مجھے منگوانا. یہ بھی ایک سیل ٹیکنیک ہے اور بھی اب اخبار میں سعد بھی آ رہا ہے, نواز وقت میں آ رہا ہے, جنگ میں آ رہا ہے, انشاءاللہ اس مہینے اگلے مہینے سے ٹی وی پر بھی آئے گا اور ہر گھر میں اس کی آواز بات پہنچ جائے گی. تو میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ لاہور میں تو کم سے کم 5-6 ہزار پڑتا جانا چاہیے اور 100 آدمی بھی 50-50 نکالنے والے ہیں, آدمی کتنے بیٹھے ہیں, 400-500 تو بیٹھے ہیں, تو 500 آدمی جو ہیں وہ اگر 10-10 بھی نکال دیں تو 5 ہزار ہوگا. کتنا آسان نقطہ ہے. تو اس لیے نہیں وعدے تو میں نہیں لیتا خام خواہ پھر جاتے ہو تو پھر میرے پاس اور انسان وہ ہے انسانوں کے ساتھ انسان لے کر سلوک کر. اور یہ اسلام کی تعلیم کا تو خلاصہ ہے, تاکید کی گئی. میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو بھوک اور پیاس کی ضرورت نہیں ہے, چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جو جھوٹ اور جھوٹ پر عمل, اور جھوٹ کے لیے زور کا لفظ استعمال جس میں دھوکے اور فریب کا بھی معنی شامل, اور جھوٹ میں ہر چیز شامل ہے جو غلط ہے, جو جھوٹ اور جھوٹ پر عمل کو ترک کرے تو اللہ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے, وہ اپنا کھانا پینا چھوڑے. اس کو ترک نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کھانا پینا چھوڑے. اسے کھانا پینا چھوڑوانا مقصد نہیں ہے, مقصد تو یہ ہے کہ آدمی اخلاق میں, اعمال میں, معاملات میں ان چیزوں کو چھوڑ دے, ترک کر دے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. اسی لیے فرمایا ہے کتنے روزے دار ایسے ہیں, کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ صبح سے شام تک وہ بھوکے پیاسے رہتے ہیں لیکن ان کو اپنے روزے سے سوائے بھوک پیاس سے کچھ حاصل نہیں. یعنی اعمال نامے کے اندر اس میں ہی لکھا جاتا ہے کہ بھوکے پیاسے رہے, اس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا. اور کتنے راتوں کو جاگنے والے ہیں جو اللہ کے حضور میں کھڑے رہتے ہیں جن کو اپنے رات کے قیام سے سوائے رب جگے کے اور کچھ نہیں. رات بھر گزر گئی, جاگ لی, نیند خراب ہوئی, حاصل تو کچھ نہیں. اور یہ وہی لوگ ہیں کہ جو ایک طرف عبادات کرتے ہیں اور دوسری طرف اپنی زبان سے اور لوگوں کے مال کھانے سے اور لوگوں کو ایزا پہنچانے سے اور تکلیف پہنچانے سے اپنے لیے ساتھی کانٹے بھی جمع کرتے جاتے ہیں. یہی وہ بات ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے مؤثر کرائے میں ایک حدیث میں بیان فرمائی. اس میں آپ نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ جانتے ہو میری امت میں مفلس کون, غریب مفلس نادار آدمی کون ہے؟ صحابہ نے کہا وہ جس کے پاس کوئی اخبار نہ ہو, مال نہ ہو. من نہ درہم لہ ولا متاع, نہ دولت ہو اور نہ مال اخبار. فرمایا کہ نہیں, میری امت میں تو مفلس وہ ہے کہ جو قیامت کے روز آئے گا, نمازوں کے ساتھ, روزوں کے ساتھ, سب کاج کے ساتھ. نمازیں ہی بہت ساری, روزے بھی بے شمار اور سچے بھی ہوئے, لیکن اس حال میں آئے گا کسی کو گالی بھی ہوگی, کسی پر تہمت لگائی ہوگی, کسی کی غیبت کی ہوگی, کسی کا خون بہایا ہوگا, کسی کا مال کھایا ہوگا, کسی کو مارا پیٹا ہوگا. تو سب لائن باندھ کے کھڑے ہو جائیں گے دعوے دار, ان کی عدالت میں دعوے دار کھڑے ہو جاتے, مدعی سب کھڑے ہو جائیں گے کہ اس سے ہمارا حق دلوائے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ وہاں تو کوئی اور کرنسی نہیں چلے گی سوائے اعمال کے. یہ سارے جتنی کرنسیاں آج چل رہی ہیں جن کی آپ خرید و فروخت کرتے ہیں, ڈالر اور پاؤنڈ اور ین اور روپیہ, ان میں سے کوئی کرنسی وہاں نہیں ہوگی. آپ چاہیں کہ دنیا بھر کی دولت جو ہے وہ بھی بالکل اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی, سارے خزانے بھی جمع ہوں تو آپ اس کو دے کے چھوٹ جائیں وہاں نہیں چھوٹ سکتے. نہ تو آپ کو 100 روپے دینا, 1000 روپے دینا بڑا گنا گزرتا ہے, وہاں ساری دنیا کی دولت بھی آپ چاہیں دے کر کسی ایک گناہ کا معاوضہ دے دیں, تو اس دولت کی وہاں کوئی قیمت نہیں ہوگی, وہاں صرف اعمال کی قیمت ہوگی. چنانچہ یہ نمازیں اور یہ روزے اور یہ صدقات, یہ ان سب سے لے کر دعوے داروں کو قصاص میں دیے جائیں گے, اور اس کے بعد بھی ان کے دعوے اگر پورے نہیں ہوں گے اور باقی رہ جائیں گے تو ان کے گناہ لے کر اس کے سر ڈال دیے جائیں گے. فترحات النار, حدیث میں الفاظ ہیں, پھر سب کے بل وار میں ڈال دیے, نمازیں کام آئیں گی, نہ روزے کام آئیں گی, نہ صدقات کام آئیں گے. اگر اس لیے کہ ان گناہوں کو تو اگر آدمی اس میں کوتاہی کرے گا تو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے, کر دے گا, لیکن بندوں کے ساتھ جو معاملہ ہو تو بندوں کو معاف کرنے کی معاف ہوگا, اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے نہیں معاف کرے گا. بلکہ بندوں کے معاف کرنے سے ہی معاف ہوگا. اس لیے اسی دنیا میں توبہ کا راستہ یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی پہ نظر ڈالے, مالی معاملات سے, بندوں کے ساتھ تعلقات, بیوی بچے بھائی کاروبار, اور جہاں جس کی حق چلتی ہوئی ہے اس کو اگر وہ کر سکتا ہے تلافی تلافی کرے, نہیں کر سکتا اللہ کی رانے سے رات کر دے. کوئی ناجائز مال اپنے پاس, کسی کا مارا ہوا مال نہ رکھے, اس کا حق مار کے رکھے, جائیداد میں ہو, مکان میں ہو, کسی چیز میں, اور اپنی زبان کو, اپنے برتاؤ کو کسی کو ایزا نہ پہنچائے. بزرگ کہتے ہیں کہ سارے دین کا خلاصہ جو ہے وہ تو دو چیزیں ہیں. ایک یہ کہ آدمی ہر کام صرف اللہ کے لیے خالص کرے, اور دوسرے کسی انسان کو اپنے سے ایزا اور تکلیف نہ پہنچائے. جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے وہ کہتے تھے کہ 9 سال رہے کبھی آپ نے اف نہیں کیا, کبھی ڈانٹا نہیں, کبھی کوئی برا کلمہ مجھ سے نہیں نکالا, کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے کسی انسان کو تکلیف ہو. اور دین کے سارے آکام اسی بنیاد پر ہیں کہ کسی انسان جس سے انسان کو ایزا نہ, کسی کو اسے مذاق کرنا, کسی کی طرف اپنے اصلاح سے اشارہ کرنا, کسی کے جوتے بھی مذاق میں چھپا دینا جس سے اس کو تکلیف پہنچے, ان سب چیزوں سے منع کیا. تو کسی کو غیبت کرنا, تان کرنا, بہتان دھرنا, گالی دینا, بلا ثبوت الزام لگانا, بلا تحقیق باتیں سننا, نقل کرنا, کسی کے دل و نیت کے بارے میں فیصلہ کرنا کہ نہیں تو یہ سمجھتا ہے, کیا آدمی جانتے ہیں آدمی دل میں کیا سمجھتا ہے, یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسانوں کو ایزا پہنچاتی ہیں اور جن سے رکنا چاہیے اگر آدمی روزے سے صحیح معنوں میں اپنی تربیت کرنا چاہتا ہے. ایک قرآن مجید سے تعلق اور دوسرے روزے میں کھانے پینے سے بڑھ کر وہ حرام چیزیں, ممنوع چیزیں یہ انسانوں کے درمیان تعلقات میں اللہ نے منع کی ہیں, ان سے رک جانا, یہ دراصل رمضان کا اصل پھل اور اس کا اصل ثمر ہے کہ جو ہم کو حاصل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
سماؤ بسر پاکستان میں تعلیمی اور تربیتی آڈیو ویڈیو کیسٹوں کا منفرد ادارہ, بچوں کے لیے ہر ماہ کیسٹ ڈائجسٹ کے علاوہ درس قرآن, درس حدیث اور مختلف موضوعات پر سینکڑوں کیسٹ دستیاب ہیں. مزید معلومات اور رابطے کے لیے سماؤ بسر علی ہائٹ 9 کمرشل زون کریم بلاک علامہ اقبال ٹاؤن لاہور, ٹیلی فون نمبر 5411546.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. برادران عزیز, اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے کہ آج پھر ہم اپنے قرآن مجید کی فہم و تدریس کے کورس کا آغاز کر رہے ہیں. قرآن مجید کو خود سمجھنے اور سکھانے کی تربیت کا یہ کورس اپنی نوعیت کا ایک منفرد کورس ہے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ جو اس نے ہم کو عطا کی ہے. دنیا کی ہر نعمت کو زوال ہے, ہر نعمت فنا ہونے والی ہے, ہر نعمت آخری سانس کے ساتھ یہیں رہ جانے والی ہے, ہر نعمت کی لذت اور مزہ وقت گزرنے کے ساتھ ختم ہونے والا ہے. لیکن قرآن مجید کی جو نعمت ہے, قرآن مجید جس انعام سے سرفراز کرتا ہے, وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. زندگی کے انہی گزرنے والے لمحات کو ابدی نعمت اور ابدی بادشاہت میں تبدیل کرنے کا راستہ جو ہے وہ صرف اور صرف قرآن مجید. جو قرآن مجید کے پیچھے چلے گا, لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, نہ وہ کسی خوف اور خطرے سے دوچار ہوں گے اور نہ کسی غم اور حسرت کے اندر مبتلا ہوں گے, اور ان کا انعام وہ جنتیں ہیں جن میں لوگ ہمیشہ رہیں گے, جن کی نعمتیں ہمیشہ قائم رہنے والی ہیں, جہاں اللہ کی رحمت اور اس کی رضا ہمارے حصے میں آئے گی. اس لحاظ سے دنیا کی کوئی نعمت بھی قرآن مجید کی نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. دوسری بات یہ ہے کہ ایسے لوگ کہ جو اس کام کے دعوے دار ہوں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی امت کے سپرد کیا ہے, یعنی اللہ کی ہدایت اور وحی کی امانت کو دوسروں تک پہنچانا اور اس کے اوپر اپنی زندگی کو قائم کرنا، یہ کام خود اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جو بھی اس کام کے دعوے دار ہوں، جو بھی اس کام کو لے کر اٹھے ہوں، جو بھی اس کو اپنی زندگی کا مقصد بناتے ہوں، وہ کم سے کم اتنی اہلیت رکھتے ہوں کہ یہ جانیں کہ قرآن مجید کیا کہتا ہے، ان کو کیسا بنانا چاہتا ہے، جس قرآن مجید کو وہ قائم کرنا چاہتے ہیں اس کا پیغام عام انسانوں کے لیے کیا پیغام، ان کی اپنی زندگیاں بھی اس قرآن مجید کے سانچے میں ڈھلیں، ان کی سوچ، ان کا انداز فکر، ان کا عمل قرآن مجید کے مطابق ہو، اس سے بہتر یہ کہ وہ اس بات کے اہل بھی ہوں کہ جو قرآن مجید کا پیغام ہے وہ دوسروں تک پہنچا سکے، اپنے جاننے والوں تک بھی پہنچا سکیں، اپنے قوم تک بھی پہنچا سکیں اور سارے انسانوں تک پہنچا سکیں۔ اس لیے یہ کتاب تو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کے سپرد جب کی تو یہ بات ان کے اوپر فرض کی، اور یہی ان کا سب سے بڑا طریقہ تھا کہ اس کتاب کو دوسروں تک پہنچائے، بلدے اس کو پہنچاؤ، جو اتارا گیا ہے اس کو دوسروں تک منتقل کرو، کچھ لو اس کو پڑھ کے سناؤ، اقرا اس کو پڑھو دوسروں کے سامنے، تم پانجر کھڑے ہو جاؤ، لوگوں کو آگاہ کرو کہ یہ کتاب کس زندگی کی خبر دے رہی ہے اور اس کے مطابق نہ چلنے کی صورت میں کیا خطرات ہیں جو انسان کو درپیش ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس کی پرستش تو دنیا کے اندر اور بہت سارے لوگ بھی اس پر کر رہے تھے، لیکن اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا، اللہ کے بندوں کو اللہ کی بندگی کی طرف بلانا، اللہ کے بندوں کو دنیا چھوڑ کے آخرت کو اپنا مقصود بنانا، یہ دراصل قرآن مجید جس شخصیت کو دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کا بنیادی فریضہ تھا۔ اور اس کے بعد آنے والے جو لوگ بھی اس کتاب کے امین ہوں اور جو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے دعوے دار ہوں، ان کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا فرض یہی ٹھہرتا ہے کہ اللہ کی کتاب کو دوسروں تک پہنچائے۔ یہ قرآن مجید کی جو بیش بہا نعمت اور عظیم شان ذمہ داری دونوں ہمارے اوپر ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کو خود بھی سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنے اندر یہ صلاحیت بھی پیدا کریں کہ اس کو دوسروں تک پہنچا سکیں۔ اب تک ہم نے اس سلسلے میں جو بھی کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے خود اس کو پڑھنے کی کوشش کی ہے، روزانہ ہم میں سے وہ لوگ جو باقاعدگی سے اہتمام کر پائے انہوں نے اس کی تفصیل پڑھی ہے، ہمارے اجتماعات میں اس کا درس ہوتا ہے اس کو بھی ہم سنتے ہیں، اور ان سب کا فائدہ ہمیں حاصل ہوا ہے۔ لیکن کسی چیز کو سیکھنے کا طریقہ تو دراصل یہ ہے کہ ہم عملاً یہ سیکھیں، عملاً یہ جانیں کہ وہ کون سا طریقہ ہے جس سے ہم اس کو زیادہ سے زیادہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، اپنی زندگی کے لیے اس سے پیغام اور نصیحت حاصل کر سکتے ہیں اور دوسروں تک اس کو پہنچا سکتے ہیں۔ ان مقاصد کو سامنے رکھ کے قرآن مجید کی فہم و تدریس یا سادہ زبان میں اس کو سمجھنے اور سمجھانے کی تربیت کا یہ کورس مرتب کیا گیا ہے۔ اس کورس کے اندر جو چیزیں دوسرے اب تک کے طریقوں سے مختلف ہیں، جو اس کو منفرد بناتی ہیں، ان میں سے پہلی چیز تو یہی ہے کہ اس میں سننے، درس سننے کا حصہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کا اصل زور جو ہے وہ اس پر ہے کہ شرکا خود قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے اوقات اس کے اوپر لگائیں، جو طریقے ہم نے تجویز کیے ہیں، بتائے ہیں، جن کو آپ تک پہنچایا جا چکا ہے، جن کی یہاں پر بار بار تکلیف کی جائے گی، تکرار کی جائے گی، ان کو آپ اختیار کریں اور اس طرح آپ قرآن مجید کے سمجھنے کے راستے پر آگے بڑھیں۔ جو کچھ آپ سمجھیں اس کو آپ یہاں پر اپنے ساتھیوں کے سامنے پیش بھی کریں، یعنی سمجھنے کی تربیت بھی عملی ہے اور پیش کرنے کی اور درس دینے کی تربیت جو ہے وہ بھی عملی ہے۔ اس کے اندر جتنی رہنمائی ہم سے ممکن ہوگی وہ ہم یہاں پر آپ کو فراہم کریں گے. اپنی محنت سے ہم جو کچھ حاصل کرتے ہیں اس کی قدر کرتے ہیں. ایک کام کو ہم سنتے رہیں کس طرح کرنا چاہیے تو بہت کم سیکھ پاتے ہیں, اسی کام کو خود کرنا شروع کر دیں تو بہت تھوڑے وقت میں اس کو ہم سیکھ جاتے ہیں کس طرح کیا جانا چاہیے. دوسرے درس دینے والے قرآن مجید کی حکمت اور فہم کے بے شمار موتی ہمارے سامنے بکھیرتے رہتے ہیں اور وہ ہمارے پاس محفوظ نہیں رہتے. جو دولت اپنی کمائی ہوئی نہ ہو اس کی قدر لوگ بہت کم کرتے ہیں, لیکن جس پر اپنی محنت لگی ہو, جس کے لیے آدمی نے اپنا پسینہ بہایا ہو, اپنے اوقات خرچ کیے ہوں, اس کو وہ قدر کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے. تو اس کورس میں کیونکہ آپ جو کچھ حاصل کرتے ہیں اپنی محنت سے حاصل کرتے ہیں, اس لیے ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ اس کی آپ قدر کریں گے اور یہ آپ کے پاس محفوظ بھی رہے گا. اسی طریقے سے دوسروں کو سمجھانے کے لیے ہمارا طریقہ عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی تفصیل یا تشریح سامنے رکھ کے اس سے مواد اخذ کرتے ہیں, حاصل کرتے ہیں, اور اس کو ایک ترتیب کے ساتھ دوسروں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. یا ہمارے ذہن میں پہلے سے کوئی موضوع ہوتا ہے, اس کے مناسب حال ہم قرآن مجید کی کوئی آیت یا چند آیات تلاش کر لیتے ہیں اور اس کے اوپر ہم ایک درس یا تقریر لوگوں کے سامنے کر دیتے ہیں. ہم یہ چاہیں گے کہ یہاں پر منضبط طریقے سے ہم یہ سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اپنے سامعین کو سامنے رکھ کے قرآن مجید کے مضمون کو ملحوظ رکھتے ہوئے کس طرح قرآن مجید کا پیغام سننے والوں تک پہنچایا جا سکتا ہے کہ وہ قرآن مجید کا قریب بھی آئیں, قرآن مجید سے ان کا تعلق پیدا بھی ہو اور قرآن مجید کی جو عمل کی دعوت ہے اس کو وہ حاصل کر سکیں. پھر اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے اس تربیتی کورس کی کہ پورے 8 دن آپ قرآن مجید کی صحبت میں اور قرآن مجید کے سائے میں بسر کرتے ہیں. اگر اس جہاں سے اور کچھ نہ بھی حاصل ہوتا تو صرف یہی چیز کہ زندگی کے 8 دن آپ نے یکسو ہو کر قرآن مجید کے ساتھ بسر کیے, قرآن مجید کے اندر رہ کر بسر کیے, قرآن مجید کی صحبت میں آپ کا وقت گزرا, قرآن مجید کے مضامین آپ کے ذہن دماغ سوچ کے اوپر چھائے رہے, یہ اپنی جگہ پر کوئی کم بڑی نعمت نہیں ہے. اور اس کے بھی اثرات بہت ہی مفید ہیں کہ جو آپ حاصل کر سکتے ہیں. کہ یہاں انشاءاللہ عملاً جو کچھ ہوگا وہ بھی آپ کے لیے مفید ہوگا. ہر شریک اپنی اپنی کوشش, اپنی اپنی محنت اور اپنی اپنی استعداد کے مطابق اس سے حاصل کرے گا, لیکن اتنی محنت بھی آپ یہ کریں گے اور جو وقت بھی آپ یہاں پر گزاریں گے انشاءاللہ اس کا اجر آپ کے لیے محفوظ رہے گا.
visit tazkir.org